یہ سمجھتا ہو کہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی دوسرا قانون کوئی دوسرا لا اس سے اچھا ہے یا اس پر عمل کرنا میرے لیے اچھا ہے تو اس کی وجہ سے بھی وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. صاف صاف بات سن لو, قرآن اور حدیث کے قانون, قرآن اور حدیث کے قاعدے, کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اچھا یہ قانون ہو سکتا ہے, اس سے اچھا دوسرا کوئی قانون ہے, یا میرے لیے عمل کرنا اس سے کوئی اچھی چیز ہے, تو اس کی وجہ سے بھی وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے, باقی نہیں رہتا. اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارے قانون, ہمارے لا, یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں, اللہ کے بنائے ہوئے, اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اس لیے کوئی بھی انسان اس کے اندر اپنی عقل سے کوئی رائے مشورہ نہیں دے سکتا, کوئی بھی رائے مشورہ نہیں دے سکتا اپنی عقل سے, اپنی ہوشیاری سے. اس لیے کہ انسان کی عقل کتنی, کتنی عقل انسان کی, کتنی سمجھ انسان کی. آج اپنی عقل سے ایک بات کہتے ہو تو تمہارا بیٹا ہی تمہاری بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ ابا آپ کی بات میں کوئی دم نہیں ہے. آج سدا بیٹا باپ کی ہوشیاری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ, ایک دوست دوسرے دوست کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سماج کا کوئی وڈیل اپنے سماج کے لیے کوئی قانون بناتا ہے, اس کو سماج میں 50 لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ تو انسان کی عقل کا حال ہے. پھر وہ انسان اپنی عقل اپنی ہوشیاری سے یہ کہے کہ بھائی یہ قانون کی جگہ ایسا ہو, اس کی جگہ ایسا ہو اور سب کو ماننا پڑے گا, تو یہ تو اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ہمارا مذہب آسمانی مذہب, اللہ کا بھیجا ہوا, ساری دنیا کے پیدا کرنے والے کا بھیجا ہوا ہے. اس میں کوئی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا. انسان کی عقل بہت چھوٹی بہت تھوڑی, اور عقل میں کیا ہے انسان کا. آدمی 40 سال کا ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ ابھی اس میں کچھ سمجھ آئے گا. جب انسان کی عمر 10-12-15 سال کی ہوتی ہے کہ یہ بچے کیا سمجھتے ہیں, کوئی بچہ کوئی رائے دے گا کیا کہیں گے, یہ بچے تو کیا سمجھے. کوئی نوجوان آدمی 20-25-30 سال کا کوئی بات کہے سماج میں مسجد میں کھڑے ہو کر تو لوگ کیا کہیں گے, جوانی لوگ تو جذبات میں سب بولتے رہتے ہیں, ان کی بات نہیں سننے کی. اور کوئی آدمی 50 کی عمر کا 60 کی عمر کا کوئی بات بولے تو کہے بوڑھوں کی عقل سب اب جو ہے نا ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی ہے, ان کی بات نہیں ماننے کی. تو وہ لوگ کون سا انسان عقل مند, بچوں کی بات بچپن کی, جوانوں کی بات جوانی کے جذبات کی, بوڑھوں کی بات کا ان کی عقل ایکسپائر ہو گئی. اب کون سا انسان دنیا میں عقل والا رہا. تو کسی انسان کی عقل, کسی انسان کی ہوشیاری یہ کبھی کسی کو کام میں نہیں آ سکتی, اور وہ بھی خاص اس بات میں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے بارے میں کوئی وہ بات نہیں ہے. اسی لیے ہم سب کو پورے یقین کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرما دی, حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی, وہ بات 100% 100% صحیح سچی ہے, اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی چینجنگ آ بھی نہیں سکتی, کوئی لا بھی نہیں سکتا, اور دنیا کا کوئی انسان اس کے جیسا قانون نہیں بنا سکتا. اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, وہ تو اللہ کی اتاری ہوئی بات بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ نبی جو بات بولیں گے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی بات بولیں گے, اور اسی نبی کی بات کو ہم کہتے ہیں حدیث پاک. اور نبی نے جو عمل کر کے دکھلایا, برابر عمل کیا, وہ سنت ہم کہتے ہیں. حدیث سنت یہ بھی اللہ کے یہاں سے, اور قرآن اس کے شبد 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 ہر چیز وہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی, لہذا اس کے اندر دنیا کا کوئی انسان تبدیل نہیں کر سکتا. بھائی انسان کی عقل بہت کام دیتی, تو آپ لوگوں نے ریٹائر کی عمر کیوں رکھی کہ جناب پٹاوارے سے لے کر کے سپریم کورٹ کے جج تک ہر ایک کی ریٹائر کی عمر آتی, یہ ریٹائر کی عمر لائے کیوں؟ تو کہا وہ عقل کام نہیں کرتی اسی لیے کہا ریٹائر کی عمر لائے. تو جس کی عقل کام نہیں کرتی وہ اگر کوئی سجیشن دے لے, کوئی صلاح دے لے, وہ مشورہ دے لے, وہ ماننے کا کہ ساری دنیا کے پیدا کرنے والے اللہ کی بات مانتے. جس کی عقل کا حال ہے کہ 60-65 سال کی عمر ہوئی وہ بنے جناب عالی 35-40 سال کی عمر میں, اور 60-65 سال میں تو کہا ریٹائر کرو, ہم ان کی عقل کام نہیں کرتے. تو جو انسان ایسا کہ پہلے کچی عقل والا اور بعد کے اندر کمزور عقل والا, وہ انسان کوئی صلاح مشورہ دے, اور وہ صلاح مشورہ بھی دے کس میں؟ اللہ کے قانون کے اندر, تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں؟ کبھی کوئی انسان اس کو نہیں مان سکتا. اسی لیے مسلمانوں ہم لوگوں کو پورا یقین ہے, پورا اطمینان ہے کہ ہماری شریعت کے اندر جو قانون ہے, جو مسئلے ہے, وہ ہر ایک 100% صحیح ہے, اور اس میں سے کسی کو بھی بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے بولو, ہے کوئی ضرورت؟ بالکل نہیں, اور کوئی انسان کے لیے پوسیبل بھی نہیں, ممکن بھی نہیں کہ وہ اس کو بدل سکے اور اس کو چینج کر سکے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جج, بڑے بڑے وکیل لوگ جو کہنا کرتے ہیں, وہ کتنی صلاح سرکاروں کو دیتے ہیں, گورنمنٹ کو دیتے ہیں؟ کیا ان ججوں کی, وکیلوں کی تمام صلاح سرکار مانتی ہے؟ نہیں مانتی, وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا تھنکنگ ہے لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو جب ایک اتنے بڑے پوسٹ پر جانے کے بعد بھی ان کی بات نہیں مانتے, تو پھر وہ بات آسمان سے اتری ہوئی بات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کو منوانے کی تم کو کیا ضرورت پڑے؟ سیدھی سیدھی بات. اس لیے ہر ایمان والا اپنے دل کے اندر یقین رکھے ہماری شریعت کا ہر قانون الحمدللہ صحیح ہے, مکمل ہے, اور اس میں قیامت تک کسی کو کوئی بدلی اور تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اب ایک بات ہے دوسری جو ہماری غلطی تھی. دیکھو بھائیو, یہ بات جو ہے ہم دنیا کی حکومتوں کو کہیں گے, جو اپنے آپ کو بدھیشالی اور عقل مند کہتے ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ ہمارا قرآن, ہمارا ہمارے نبی کی حدیث اور ہماری شریعت کے لا, ہماری شریعت کے قانون, اسلام کے قاعدے, وہ کوئی بدل نہیں سکتا, بدلنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ہم کسی دنیا کی حکومت اور گورنمنٹ کو ایک بار کہوے, دو بار کہوے, تین بار کہوے, تو سن لو کہ آج ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو 30 مرتبہ کہنے کی ضرورت ہے. اگر سرکار کو 3 مرتبہ کہنا ہے تو مسلمانوں کو 30 مرتبہ کہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج مسلمانوں کو شریعت کے قانون کے بارے کے اندر پورا دل کا اطمینان نہیں ہے, خود مسلمان کو اطمینان نہیں ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنی زبان سے ایسی بات بولتے ہیں کہ ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایسی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں. کیا میں آپ کو یہ سوال نہیں کر سکتا کہ بتاؤ ہندوستان کے اندر کوئی قانون ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم کو زبردستی بیاج اور لون پر پیسے لینے پڑے؟ ہے کوئی قانون ایسا کہ جس کے اندر ہم کو زبردستی بیاج اور لون کے اوپر پیسے لینے پڑے؟ ہے کوئی ایسا قانون؟ کوئی قانون ایسا نہیں. پھر بتاؤ کیوں مسلمان لوگ لون پر پیسے لیتے ہیں, گاڑیاں لیتے ہیں, لون پر مکانیں بناتے ہیں؟ کیا پرانی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر کم وائٹ کے پیسوں سے اور ایک دم کلیئر کیش پیسوں سے, یا ایک وائٹ کے پیسوں سے حلال طریقے سے گاڑی نہیں لے سکتے, تو کیا پرانی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے؟ بہت سی ایسی مجبوری ہے. کیا مسلمان لون اور ویاج کے چکر میں پڑتے ہیں؟ کون سا قانون ہے؟ اگر ہم ہمارے دین پر سچے معنی میں عمل کریں, قسم خدا پاک کی دنیا میں کوئی ہمارے پرسنل لا کو چھیڑ نہیں سکتا. آج کمزوری ہم لوگوں کی ہے, کمزوری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے اور بہانے بناتے بیٹھتے ہیں کہ بھائی کہ اگر جو ہے وائٹ میں نئی گاڑی اتارنے گئے تو انکم ٹیکس والے آ کے پکڑیں گے. تو کیوں اتارتا ہے؟ فرض ہے نئی گاڑی میں گھومنا, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کوئی ثواب کا کام ہے؟ وہ تو بتاؤ ہم کو بھی. استعمال کرو سیکنڈ ہینڈ گاڑی, استعمال کرو پرانی گاڑی, استعمال کرو. کون کہتا ہے کہ شاندار کروڑ دو دو کروڑ کے بنگلے بناؤ اور لون کے پیسے لے کر کے بنگلے بناؤ, سمپل سیدھے گھر بناؤ, جس کو گھر کہتے ہیں وہ بناؤ. کون کہتا ہے بڑے بڑے بزنس کرو اگر پیسے نہیں ہے تو لون لے کر کے بیاج لے کر کے؟ کون سا قانون تمہیں مجبور کرتا ہے؟ اگر زیادہ پیسے نہیں ہے تو کیا ایک لاری لے کر کے حلال کی روزی نہیں کما سکتے؟ کیا ایک مومن کا یقین نہیں ہے کہ حرام کے لاکھوں روپیے کے مقابلے میں حلال کے 100 روپیے زیادہ بہتر ہے؟ ہمارا یقین نہیں ہے اس کے اوپر؟ کون کہتا ہے کہ لون پر پیسے لے کر کے بڑے بڑے بزنس کرو؟ کوئی زبردستی ہے ہمارے اوپر؟ کوئی قانون ہے ہمارے لیے؟ نہیں ہے. تو پھر کیوں مسلمان اس کے چکر میں پڑتے ہیں؟ ایک چھوٹی لاری نکال, وہ لاری بھی نہیں لے سکتے تو فٹ پاتھ کے اوپر مارکیٹ میں جا کر بازار میں ایک چٹائی بچھا کر کے اس کے اوپر معمولی دھندا کرو اور وہاں سے حلال روزی کما کر پیٹ بھرو. بہت سی مجبوری آ پڑتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ جو ہے غلط پیسوں کے چکر کے اندر پڑے. میرے دینی بھائیوں, اگر ہم گورنمنٹ کو ہاتھ پکڑ کے روکے کہ تم ہمارے پرسنل لا میں دخل گیری مت کرو, تو ہم مسلمانوں کے گلے کے کالر پکڑ کے کہیں گے اے مسلمانوں, اللہ کے قانون کے اندر, نبی کے قانون کے اندر تم اپنی طرف سے من مانی مت کرو. آج قصور ہم لوگوں کا ہے, ہم بڑے مجرم بڑے قصوروار ہیں کہ جو شریعت کے قانون کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. آج اتنے مسلمان ہیں کہ جن کو شریعت کے طلاق کا قانون معلوم ہو, بہت زیادہ طلاق کے قانون کو. ہماری شریعت نے, کان کھول کے سن لو, 3 طلاق دینا ہماری شریعت میں گناہ ہے, گناہ ہے, گناہ ہے. کان کھول کے سن لو, کہاں ہے شریعت کے 3 طلاق دینا؟ یہ گناہ کا کام ہے. لیکن جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا کہ لوگ کے حرام کے پیسے لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تین طلاق دے کر کے مسلمان بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ شریعت میں تین طلاق دینا کوئی ثواب کا کام، کوئی نیکی کا کام، کوئی فضیلت کا کام؟ شریعت نے تین طلاق دینے کو گناہ قرار دیا۔ کیا آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ نہیں ہو تو سن لو، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین کے اوپر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، جب زمین پر کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، خدا کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ شراب پینا یقیناً حرام کام ہے، لیکن شراب کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں کہ کوئی شراب پیے گا تو اللہ کا عرش ہلنے لگے گا۔ فلم دیکھنا یقیناً حرام کام، لیکن کوئی حدیث یہ نہیں بتلا سکتا کہ کوئی فلم دیکھے گا تو اللہ کا عرش ہلے گا۔ لیکن حدیث نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے زمین کے اوپر، تو ساتو آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کا کام ہے طلاق دینا اپنی بیوی کو، اور آپ کو یہ روایت معلوم نہیں؟ نہیں تو سن لو بھائیو، آج ہم خود ہمارے اسلامی لا نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے۔ میں آپ کو صحیح کہوں کہ ابھی حکومت کے خلاف دو چار بات بولتے ہیں، مسلمانوں کو بہت مزہ آتا ہے، نعرے بھی لگاتے ہیں، جوش میں بھی آ جاتے ہیں، تالیاں بھی بجائیں گے، ریلیاں بھی نکالنے تیار ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر جو برائی ہے، اس برائی کے اوپر بھرے بچمے میں بولنا بڑا مشکل کام ہے، خود مسلمان کو برا لگ جاتا ہے۔ ایک ہے میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے رات، تو شیطان بڑا ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، تخت میں نہیں بہت بڑی کرسی سیاحسن لگاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور دنیا میں اب اس کی کروڑوں اولاد ہے، ابجو اولاد ہے، کروڑوں ابجو اس کے ایجنٹ ہے دنیا میں، بڑے شیطان کے، انہوں نے 24 گھنٹے میں جتنے گناہ کے کام لوگوں کو کروائے اس کی رپورٹ دینے آتا ہے، بڑے ابلیس کو، شیطان کو، اور ہر ایک اپنی رپورٹ دیتا ہے، تو وہ بڑا ابلیس ہر ایک کو مبارکبادی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو گمراہ کر کے چوری کروائی، شراب پلائی، زنا کروایا، ہر ایک کی رپورٹ سن کر مبارکبادی دیتا ہے، لیکن جو شیطان آ کر کے یوں کہتا ہے کہ آج میں ایک فیملی میں انٹر ہوا، اور فیملی میں جا کر کے ہسبینڈ وائف کے دودھ میں کروائی، پھر وہ میں آگے بڑھی، یہاں تک کہ میں نے شوہر کو گرم کیا، ایسا گرم کیا، ایسا گرم کیا، اس نے اپنی بیوی کو دھڑا دھڑ طلاق دے دی۔ تو جب وہ باپ کوئی بچہ بولتا ہے، شیطان کا ایجنٹ اولاد کوئی بولتی ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بڑا شیطان کرسی پر سے نیچے اتر کر اس کو گلے لگاتا ہے کہ آج 24 گھنٹے میں کام تو تھی کیا۔ طلاق ایسی چیز ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز مسلمان اپنا لے اور اللہ کا قانون توڑے، تو اس میں مسلمان گنہگار ہے، اسلام میں کوئی غلط بات نہیں۔ حقیقت بات یہ، ہماری شریعت میں کوئی غلط چیز نہیں، لیکن استعمال کرنے والوں کی غلطی ہے۔ بات اس کی ہے، ایک آدمی ہاتھ میں چھری لے کر کے فروٹ کاٹ کر کے کسی کو کھلا سکتا ہے، چھری لے کر کے بیگن کاٹ کر کے سالن بنا کے کسی غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے، اور اسی چھری سے کسی بے قصور انسان کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے۔ قصور کس کا؟ چھری چلانے والے کا کہ چھری کا؟ قسم خدا پاک کی، ہمارے مذہب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مذہب پر عمل کرنے والے مذہب کی باتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اور ہم مذہب کو بدنام کرتے ہیں. آج کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ طلاق دینا اتنا بڑا گناہ کا کام کوئی جانتا ہی نہیں, اور دے دھاڑ طلاق کے اپنی بیوی کو دیتے پھرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے فیملی لائف کے لیے قرآن میں کتنی ساری ہدایات دی؟ اور مسلمان حالانکہ جواب داری یہ تھی کہ شادی کرنے سے پہلے آپ کسی عالم مفتی کے پاس بیٹھ کر سیکھتے کہ فیملی لائف کیسے گزارنی ہوتی ہے, وہ سیکھتے. آج تو شادی کے لیے 6 مہینے پہلے سے تاریخیں طے کریں گے, ہال بک کرائیں گے, کپڑے سلائیں گے, کنکوتریاں چھپوائیں گے, باورچی طے کریں گے, برتن طے کریں گے. ارے جو کرنا ہو کر پہلے, وہ تو کوئی کرتا ہی نہیں کہ کیسے ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ زندگی گزارنی. اسلام نے کیا کہا اس کے لیے, کیا عورت کے حقوق ہیں, کیا مرد کے حق ہیں, رائٹس آف دا ہسبینڈ اینڈ رائٹس آف دا وائف کیا ہے, کوئی سیکھتا نہیں. اور پھر کچھ ہوتا ہے تو کہا اسلام ایسا اسلام ویسا. ارے تو سب سے بڑا بدماش, تھی سکھا نہیں. آج ایک باپ اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہوگی تو اپنے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو قرض لائے گا, غریب ہوگا تو زکات سد کے بیاج سے ڈوبے گا, اتنے کپڑے دینے, اتنے برتن دینے. ارے پہلے اس کو سکھا کہ تجھے بیوی بن کے رہنے کا کیسے. اللہ کے نبی نے کیا حدیثیں بتلائی بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے کیا بتلائی, وہ تو کوئی سیکھتا ہی نہیں. اور فیملی پرابلم ہوتے تو ایک ہی چیز جاتی ہے طلاق, اس سے پہلے کیا سولوشن کے طریقے بتلائے, وہ تو کوئی سیکھتا ہی نہیں. قصوروار مسلمان ہے, مسلمان قصوروار, کہ آج تک ہم نے اللہ کی شریعت اللہ کا دین ہم نے نہیں سیکھا, قصوروار ہمیں. شریعت نے فیملی لائف میں جو پرابلمس ہوتے ہیں اس کے لیے 4 ہدایت کی صاحب میں دی, لیکن 99% عام مسلمانوں کو معلوم نہیں. فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. یہ پوری ہدایت کیسے فیملی پرابلم سالو کرنے کی وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دی, لیکن مسلمان کے پاس ٹائم نہیں. کہاں ہم تو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے وہ سکھا رہے, نہیں سکھائیں گے تو قرآن بھی سکھانا, نبی کی حدیث بھی سکھانی, باقی ساری دنیا سکھانی, گدھے کتوں کی ہسٹری سنانی, اور گدھے کتوں کی طرح پیشاب کرنے والے کھانے والوں کی زندگی سکھانی, اور نہیں سکھانا تو نبی کی بات بھی سکھانی. ہم قصوروار ہیں اس معاملے کے اندر. آج تو آپ جانتے کہ شریعت کے اندر اگر کوئی آخری درجے کی تکلیف آ گئی ہسبینڈ وائف کی فیملی لائف میں, اور 4 علاج جو اللہ نے قرآن میں بتلائے وہ 4 علاج انہوں نے پریکٹیکلی طور پر اپنائے پھر بھی پرابلم سالو نہیں ہوئے, تو شریعت نے کہا کہ صرف 1 طلاق دے سکتے ہو. سن لو کان کھول کے, صرف 1 طلاق دے سکتے ہو, اور اس کے لیے بھی کنڈیشن رکھی کہ عورت ایسی حالت میں ہوئے اس کو ایسی نہ ہو, حیض نہ ہو, ماسک آیا نہ ہو. جو دن میں عورت پاک کہلاتی ہے, نماز پڑھتی ہوتی ہے, ایسے دنوں میں آخری مجبوری میں 1 طلاق دو, اور وہ بھی ایسا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اس کے ساتھ رات کو سوئے نہ ہو. ایسے پاکی کے زمانے میں صرف 1 طلاق, اور وہ بھی اس سے پہلے والے 4 علاج. فعظوہن نصیحت کرو, واضربوہن تھوڑی بہت پیار والی ہاتھ کی معمولی معمولی مار کے ذریعے اصلاح کی کوشش کرو، بستر الگ کرو، دونوں فیملی کے ایک ایک ذمہ دار کے ذریعے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرو، یہ چار حل بدلائے پھر بھی نہ ہو تو آخری درجے میں ایک طلاق دینے کا راستہ بدلا ہے. اور وہ بھی کیسے کہ جس کے اندر یہ کنڈیشن ایز نہیں ہونا چاہیے، اور جو عورت پاک ہونی چاہیے اور پاک بھی ایسے کہ اس کے اندر تم رات کو اس کے ساتھ سوئے نہ ہو، ایسے پاک دن ہونے چاہیے، اس کے اندر صرف ایک طلاق ہو. اب یہ تو ہر چیز میں جذباتی مجرمہ تو بولنے اٹھتا ہے تو طلاق میں بھی نان اسٹاپ بہت سے لوگ تو دین سے بھی آگے نکل کر بولتے ہی جاتے ہیں، جب تک پھیلنے میں سے آ کے کوئی منہ نہیں پکڑے وہاں تک ہویا کہ وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہے، طلاق 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 بولتا ہی رہتا ہے پاگل کی طرح. میرے بھائیو، ہم نے اسلام کو غلط استعمال کیا، ہم نے اسلام کو غلط اپنایا، اس کی وجہ سے یہ سب مسائل کھڑے ہوئے ہیں. صرف ایک طلاق کی طرح، اب ایک طلاق ایک مسئلہ آیا میرے پاس، دونوں میاں بیوی کے درمیان جوڑ کا کوئی رستہ نہیں تھا، تو میں نے کہا وہ شوہر کو کہ بھائی ابھی تمہاری بیوی کو حیض ہے تو کہا نہیں، میں نے کہا تمہاری بیوی پاک کب ہوئی ماسک سے، 23 تاریخ کو، میں نے کہا اس کے بعد تو رات کو ساتھ میں سویا تو کہا نہیں سویا، میں نے کہا اب صرف ایک طلاق تجھے دینے کی، تو کہا کہ ایک اب طلاق پوری فیملی والے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، مفتی صاحب ایک اب طلاق کا اپنے کو اب لانی نہیں ہے اس کو، میں نے کہا تو بھی ایک ہی طلاق، لانی کی نیت نہ ہو تو بھی ایک ہی طلاق، کہ ایسا کیسا؟ تو میں نے کہا تم مفتی یا میں مفتی، ایسا کیسا شریعت تم نے پڑھی نہیں اور اب کہتے ہو کہ ایسا کیسا، تم کو روز پیپر پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے شریعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تم نے شریعت نہیں پڑھی، بہت نہیں پڑھا. میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں، آج مسلمان دین کے معاملے میں دھوکے میں ہیں، ہم 90% اسلام نہیں جانتے، سن لو صاحب 90% ہم لوگ اسلام کی باتوں کو نہیں جانتے، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو کھڑے ہو جائے، میں سوال کرتا ہوں اس کو، اس کی لائن کے سوال کروں گا جس لائن میں وہ ہوئے. آج 90% اسلام ہم نہیں جانتے، میں سمجھا رہا ہوں بھائی ایک ہی طلاق دے، تو کہتے ہیں نہیں ہم کو تو لانی نہیں ہے اس کو، قیامت تک نہیں لانی. میں نے کہا قیامت تک مت لائی ہو پھر بھی ایک ہی طلاق دینے کی، کہا اپنے کو بالکل چھٹی کر دے رکھے، میں نے کہا تو بھی ایک ہی طلاق دینے کی ہے. بہت سمجھا ہے، مانتے ایک مجلس میں تو اٹھ کے سب چلے گئے، رشتے دار بھی ہو، پھر ادھر ادھر کا چلو مفتی صاحب کی عمر کم ہے، کوئی بڑے مفتی صاحب کو پوچھ کے آیا اور ان کی صلاح لے کر کے آیا، پھر ایک آدھ ہفتے کے بعد آیا کہ وہ آپ کہہ رہے تھے اس کا، تو میں نے کہا میں تو آج بھی یہی کہوں گا ایک ہی طلاق دینے کی ہے، تو کہا اس میں بالکل چھوٹا ہو جائے گا، میں نے کہا بالکل چھوٹا ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا چھوٹا ہوگا کہ آئندہ چل کر کے وہی ٹائر گاڑی میں لگانا ہوگا تو رستہ آسان ہوگا، ایسا وہ جو ہے چھوٹا ہوگا. اور جو تم تین کی بات کرتے ہو تو اس میں جو اگر تم کو دوبارہ وہی ٹائر لگانا ہے تو وہ پروسیجر بڑی خطرناک اور ڈینجر ہوگی، اور ایک کے اندر بہت ایزی پروسیجر ہوگی. میرے مسلمان بھائیو، آپ اپنے یہاں علماء سے خود سنو اس کی پوری ڈیٹیل کہ فیملی پرابلم کے اندر پہلی چیز شریعت نے فرمائی فائزو ہن، نصیحت سے کام لو. طرح طرح کی شکلیں نصیحت کی، آج ہم نے نصیحت کا بہت سا راستہ اپنے گھر میں اپنایا، بتائے کوئی، بہت بہت تو ہمارے گھر کے اندر نصیحت کا کیا، ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی تعلیم ہے، میں ہرگز منع نہیں کرتا کرو فضائل اعمال کی تعلیم، لیکن کبھی آپ نے مسئلے مسائل کی تعلیم کی، میاں بیوی کے کیا حق ہے اس کی تعلیم کی، اور بیوی کو کیسے رہنے کا، شوہر کو کیسے رہنے کا، وہ حدیثوں کی کبھی تعلیم کی، وہ نہیں تھی. گھر میں لائے کہ ٹی وی وی سی آر موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں گے فلم, کیا اسلامی پروگرام آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے؟ قرآن کی تفسیر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے؟ گھر میں قرآن کی تفسیر نہیں سن سکتے؟ حدیث کی باتیں نہیں سن سکتے؟ نصیحت کا کوئی رشتہ نہیں اپنایا. قرآن میں اللہ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر فیملی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو پہلے نصیحت کا رستہ اپنا. ہر کوئی مسلمان نصیحت کا راستہ اپناتا ہے. کا جھگڑا ہوتا ہے کا چلو تم سے نصیحت نہیں ہوتی, کسی عالم کو, کسی اللہ والے کو, کسی بزرگ کو لاؤ اور لا کر کے ان کے پاس نصیحت کراؤ. ہے کوئی نصیحت کرواتا؟ یہاں تو سیدھا کچھ ہوا نہیں کہ دھڑا دھڑ پہلے طلاق دو پھر مفتی صاحب کو ڈھونڈنے جاؤ کہ اب کیا کرنے کا. یہ آج مسلمانوں کا, حالانکہ پہلے بلانے جاتے حضرت ہماری یہ فیملی کا پرابلم ہے, ہم میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے, یہ کہتی ہے میں صحیح, یہ میں کہتا ہوں میں صحیح, ذرا آپ کی فیصلہ کرو قرآن کی روشنی میں, ہم دونوں میں صحیح کون غلط کون, میں غلط ہوں مجھے سمجھاؤ اور میری بیوی غلط ہے اس کو سمجھاؤ. لیکن یہ کرتا کون ہے؟ کون کرتا؟ پہلا راستہ خدا نے قرآن میں بتلایا نصیحت کا, کوئی کرتا نہیں. دوسری چیز بدلائی فلاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, بہت نصیحت کی, قرآن سنایا, حدیث سنائی, تفسیر سنائی, اچھی اچھی باتیں سنائی. میرے بھائیو میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں, خدا کی بات پر میرا آپ کا ایمان ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کرو, نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ پہنچتا ہے. نصیحت کرو فائدہ ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھو فیملی لائف کے اندر کوئی پرابلم آوے قرآن حدیث کی بات اللہ والوں کی نصیحت, انشاءاللہ فیملی پرابلم اللہ حل کر دیں گے. لیکن چلو مان لیا تم نے بہت کوشش کی پھر بھی حل نہیں ہوا, اب اللہ نے ایک دوسرا راستہ بتایا جس میں قربانی دینی پڑے گی. وہ کیا راستہ بتلایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع, کہ ایک مکان میں رہو لیکن ذرا بستر الگ الگ رکھ کے سو, کہ تو الگ روم میں سو میں الگ روم میں سو, الگ الگ روم میں سو بستر الگ کر کے سو, ذرا قربانی دو تاکہ اس کو بھی احساس ہوئے کہ اکیلے کیسے رات کٹتی ہے اور تم کو بھی احساس ہوئے کہ اکیلے کیسے رات کٹتی ہے. کہا بہت سے لوگ تو جماعت میں نہیں جاتے, کیوں نہیں جاتے؟ کہا مجھے بیوی کے بغیر نیند ہی نہیں آتی, اسی لیے میں جماعت میں نہیں جاتا. بھائی خانقاہ میں جاؤ, اللہ والوں کی خانقاہ میں رہنے جاؤ. کہا نہیں, بیوی کے بغیر تو نیند نہیں آتی, کیسے میں جاؤں؟ کہا یہ سانس تو چھوٹتا نہیں, یہ دوسرا علاج. وہ شروع ہونا پھر مزاج, کوئی غیرت والی عورت ہوگی اس کا شوہر ناراض ہو کے گھر میں الگ سو جاوے ایک پل بھی نہیں آئے گی اس کو. مہمان آئے جگہ نہیں اور الگ سوئے وہ الگ بات ہے, کوئی اور پرابلم ہے اور الگ سونا پڑا الگ بات ہے. لیکن بیوی کو احساس, شوہر کو احساس کہ ناراضگی کی وجہ سے الگ سونا ہے, یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو بہت بڑی سدھارنے کی کیپسول ہے, لیکن اس کے لیے خود کو تھوڑا کنٹرول میں کرنا پڑا. ایک آدمی ہمارے یہاں خانقاہ میں آیا تو خانقاہ کا کچھ انتظام میرے ذمہ تھا, تو ٹھنڈی کی سیزن نہیں, دیوبند میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمت حضرت کی قبر پر نازل ہو, خانقاہ میں آیا. مجھے کہتا ہے کہ مجھے دو گھنٹے چاہیے. میں نے کہا بھائی 3000 آدمی کا مجمع یا خانقاہ کے اندر, ہم کہاں سب کے لیے ایک ایک گدا دینا مشکل ہے, تم دو مانگتے ہو. تو اصل اپنے گجرات کے تھے, فورن سے آئے تو مجھے کہتے کہ تو گجراتی ہو کر میری فیور نہیں کرتا, دو گھنٹے مجھے دے دے. میں نے کہا بھائی یہاں ہے ہی نہیں خانقاہ میں, اتنا انتظام کرنے دینا پڑے گا, کچھ بھی کر لیکن دو گھنٹے دے. میں نے کہا کیوں دو گھنٹے, آپ اتنا اصرار کر رہے ہو, مسجد کے اندر نیچے بچھا ہوا ہے اوپر ٹھنڈی میں اوڑھ کے سو. تو کہا زندگی میں کبھی بیوی کے بغیر سویا نہیں, تو اب مجھے جو ہے نا وہ گدے کے ساتھ سونا پڑے گا تو ہی نیند آئے گی, ورنہ خانقاہ میں دس دن احتکاب میں نیند نہیں آئے گی مجھے. یہ تو حال ہے مسلمان. یہ دوسرا علاج بتلایا, وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, بستر الگ کرو. اور تیسری بات اللہ نے قرآن میں فرمائی, اس کے بعد بھی اصلاح نہ ہو, فرمایا کہ وَضْرِبُوْهُنَّ, عورت کو بہت پیار محبت سے ہاتھ چلانے کی اجازت دی لیکن شرط لگائی, زخم نہیں ہونا چاہیے, سوڑ نہیں پڑنے چاہیے, ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, خون نہیں نکلنا چاہیے. میں اس کا میننگ بیان کرتا ہوں, تو پھول پر پھول برسانے کے, بیوی کو پھول کہتے ہو تو اس پر پھول برسانے کے, یہ ہے اس کو مارنے کا مطلب. اب تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوی کے اوپر ہاتھ چلاتے ہیں جیسے بھینس اور بکری پہ ہاتھ چلاتے ہیں, جیسے کتے اور جانور پر ہاتھ چلاتے ہیں, وہ غلط کام کرتے, گنہگار ہے وہ لوگ جو ایسا کرتے. اور چوتھا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا کہ یہ تینوں علاج کرنے کے بعد بھی پرابلم سالو نہیں ہوئے تو چوتھا علاج بتلایا کہ حکم فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, عورت کی فیملی میں سے ایک ذمہ دار آوے, مرد کی فیملی میں سے ایک ذمہ دار آوے, اور یہ دونوں ذمہ دار سمجھدار ہو, دیندار ہو, اچھی نیت والے. اللہ نے شرط لگائی دونوں کی نیت اچھی ہونی چاہیے. کیا فرمایا, ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما, دونوں کی نیت اچھی تھی. جو بیٹھتے ہیں پرابلم سالو کرنے کے لیے, عورت کی فیملی میں سے ایک آ رہے, مرد کی فیملی میں سے ایک آ رہے, دونوں اچھی نیت اچھے جذبے اچھے ارادے سے آ رہے, اچھی نیت سے آ رہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بات سجائیں گے کہ میاں بیوی کے جھگڑے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. لیکن آج تو فیملی والے جب بیٹھک کرنے بیٹھتے پہلے سے نکی کر کے آتا, چھوٹا کر کے لے لینے کا, پہلے سے نکی کر کے آتا, چھوٹا کر کے رہنے کا ہے. اب اپنے کو بیٹھک تو اس لیے کرنی کہ کیا لینے دینے کا, بیٹھک تو اس کے لیے کرنی. جب پہلے سے نیت لے کے آؤ گے تو جوڑ کہاں سے ہوگا, خدا نے فرمایا نیت صحیح لے کے بیٹھو میں جوڑ کرواؤں گا. ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما, خدا کا وعدہ ہے. کوئی کرتا نہیں یہ چار باتوں پر عمل, بس جہاں بھی کوئی پرابلم آیا دھڑادھڑ طلاق کی ہی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہے نا, ہمارے یہاں ہمارے استاد تھے, وہ ہم کو ایک قصہ سناتے تھے, ان کے گاؤں میں اچھی اچھی قصہ ہوا تھا. ایک آدمی کے پاس لائسنس والی بندوق تھی, تو اس کا آئلنگ کرنے صفائی کرنے کے لیے بیٹھا, اندر گولی لانچ تھی اس کو معلوم نہیں. اب وہ صفائی کرتے کرتے اس کا ہاتھ لگ گیا, سامنے اس کا معصوم بچہ 2 سال کا کھیل رہا تھا, تو غلطی سے بھول میں وہ اس پر ہاتھ لگ گیا اور دھڑا دھڑ گولی چلی اور اس کا 2 سال کا معصوم بچہ انتقال ہوا. کیا گولی یہ دیکھتی ہے کہ غلطی سے نکلی ہے نا, اس لیے میں ماروں گی نہیں, میں تو جو جان بوجھ کے چلے نا تو ہی مارتی ہوں, اور غلطی سے نکلے تو میں کسی کو نہیں مارتی. کبھی گولی ایسا بولتی ہے؟ میرے بھائیو بندوق کی گولی سے خطرناک طلاق کی گولی ہے. بندوق کی گولی سے بہت بہت تو جان جائے گی, دنیا بگڑ جائے گی, لیکن یہ طلاق کے ذریعے سے تمہاری دنیا بھی بگڑے گی, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ اس سے بھی خطرناک گولی ہے. اگر تم اس کو جان بوجھ کے چلاؤ تو بھی چلے گی, اور غلطی اور بھول سے مارو گے تو بھی چلے گی, اور لگنی تو ہے ہی, اور سامنے ہلاک تو کرے گی. اب جنرلی لوگ آتے ہیں مفتیوں کا دماغ چاٹتے ہیں, پہلے تو آئیں گے نہیں مفتی کے بعد, لیکن مارے غصے طلاق دے ماری اب آئیں. حضرت بہت غصے میں تھا جب طلاق بولی تو بہت غصے میں تھا, کوئی رستہ کرو. میں کہتا ہوں کوئی پیار میں تھوڑا ہی طلاق دیتا ہے,
अरे गुस्से में ही तो तलाक देते, कोई प्यार में थोड़ा ही देता है तलाक।
कौन कहता है तुमको? आज मीडिया वाले सवाल करते हैं,
प्रेस वाले, कि अच्छा कोई आपके एसएमएस से तलाक दे देवे, कोई व्हाट्सएप से तलाक दे देवे, कोई चैट करते हुए तलाक दे देवे और बिचारी औरत की जिंदगी बर्बाद हो जावे। अरे ये जो वक्त आया, ये मुसलमान ने तलाक को गलत इस्तेमाल किया, इसलिए ये वक्त आया।
कौन तुमको कहता है कि तीन तलाक दो? कौन सी शरीयत है, कौन सा दीन है, कौन सा कानून है तीन तलाक देने का गलत है?
जो मुसलमान तीन तलाक देता है वो गुनहगार है,
गुनाह का काम करता है।
ये चार इलाज बदलाए फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, यानी शरीयत की नजर में प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो होते हैं जो हम जबरदस्ती खड़े करते हैं, भाई क्यों तुम्हारे झगड़े होते हैं? काओ मेरी मर्जी का खाना नहीं बना दी, मेरी मर्जी का खाना नहीं बना दी। अरे कुछ तो पका के खिला दिए ने, अल्लाह का शुक्र अदा कर।
कहो मेरी मर्जी के मुताबिक रहती भी,
का तेरी मर्जी चलानी के अल्लाह की मर्जी चलानी?
किसकी मर्जी चलानी, तेरी के अल्लाह की? कहो मेरी सुनती नहीं,
का तेरी सुने के अल्लाह की सुने? मेरे भाइयों, जिसको हम गलती समझते हैं 90% वो गलती नहीं होती।
लेकिन हम क्या करते हैं, जिसकी मैं कार करता हूं दुनिया में कहीं नहीं चलती, वो बेचारी मजलूम औरत पर चलाने की कोशिश करता है। समाज में कोई उसकी सुनता नहीं, कहीं कोई उसका वजन नहीं, तो वो बहादुर बनता है बेचारी कमजोर औरत के ऊपर। अरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा आदमी कौन, कौन अच्छा आदमी, किसको अच्छा कहते हैं, कौन क्वालिटी पीपल है? हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की प्यारी सच्ची नूरानी ज़बान, अला खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिनिसाई, अला खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिनिसाई। सुन लो, तुम में से सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपनी फैमिली वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। फरमाए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अच्छा आदमी वो जो अपनी बीवी के लिए अच्छा होवे, वो अच्छा आदमी। और आगे क्या फरमाया, वा खैरुकुम लिनिसाई, मैंने अपनी तमाम बीवियों के लिए बहुत अच्छा शोहर हुजूर ने फरमाया, बहुत अच्छा।
आज हमारे लिए एक बीवी के साथ अच्छा रहना मुश्किल, अल्लाह के नबी की 11 बीवियां हैं,
हर एक के साथ अच्छी तरह रह के हुजूर ने दिखाया है। आज एक के साथ अच्छी तरह रहना मुश्किल।
मेरे भाइयों, एक कमजोर औरत जात के ऊपर जुल्म मत करो। आज इस कमजोर औरत पर जुल्म करोगे तो कल कयामत के दिन उसका भी हिसाब देना पड़ेगा।
सुन लो कान खोल करके, ये मत समझना कि मैं शोहर हूँ, जुल्म करूँ, मारू, पीटू, गालियां दू, कुछ नहीं होगा। इस पर भी अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा और जुल्म की सजा अल्लाह के यहाँ भुगतनी पड़ेगी। औरत पर जुल्म करोगे, बीवी पर जुल्म करोगे, उसकी सजा भी अल्लाह के यहाँ भुगतनी पड़ेगी। सुन लो अच्छे तरीके। पर बाद लोग बेचारे शक्की बेबीले ले जाते हैं, ऐसे बेबीले, ऐसे शक्की, औरतों पर भी शक करते हैं, बीवी पर भी शक करते हैं। एक मसला है, मैं अपने इलाके में एक जगह बयान करने गया था, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ नॉवेल्टी तलाक हुई। मैंने कहा कैसी नॉवेल्टी तलाक हुई? हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी रहते थे, वो शाम को अपने ऑफिस से आ रहे, खाने बैठे थे, तो खाना हुआ, बीवी ने मिठाई का बॉक्स रखा, तो मिठाई का बॉक्स बहुत अच्छी मिठाई थी। शौहर ने पूछा कि ये मिठाई कहाँ से आई, तो बीवी ने कहा मेरे अब्बा ने भेजी। बस इतनी बात सुनी तो शोहर ने मिठाई खाना रख दिया, दस्तरखान पर हाथ धोने से पहले अपनी बीवी को धड़ाधड़ तीन तलाक दी।
بھی ہے کہ اس میں کائی کو طلاق دے سکے. کہا حضرت آپ نہیں سمجھے, وہ ویبیلا آدمی تھا, وہ ویبیلا ہی کو سمجھا کہ اس کے باپ نے مٹھائی بھیجی تو کسی باپو کے پاس بھوک مروا کے بھیجی ہوگی تاکہ میری بیوی کا شوہر اس کی مٹھی میں ہو جائے, اس کے لیے کسی باپو سے بھوک مروا کے بھیجی. اسی لیب کے اندر اس نے مٹھائی کھاتے کھاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بتاؤ اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایسے ویبیلا اور ایک شخص کی آدمی کا, ایک آدمی نے ہماری یہاں پہ مجھے سنا ہے کہ ایک عجیب طلاق ہوئی. کہ کیا طلاق ہوئی؟ کہ بیوی بیچاری بازار لے کے گئی, احسان تو اس کا بازار لینے گئی. مرد کی ذمہ داری گھر کے باہر کے کام کرے, گھر کے باہر کے کام کرنا مرد کی جواب داری, لیکن وہ جاتی ہے کام کرتی ہے, اس کا احسان ہے. وہ بیچاری بازار لے کر آئی, ابھی تو گھر کے دروازے پر آئی, ایک پیر اندر ایک پیر باہر, اور وہ کم بخت دڑا دڑ تین طلاق دیتا ہے شوہر گھر میں بیٹھے. طلاق وہ رونے لگی بیچاری کائی کی, تو کہا پھر ابھی ساہوکار بنتی ہے, ابھی بازار میں تو کس کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ تو کہا کس کے ساتھ بات کر رہی ہے؟ تو کہا تیرا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور بازار میں نام لیا مارکیٹ کا دکان کا, اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, اس کے ساتھ ہنسی ہنسی بات بھی کر رہی تھی. وہ عورت نے روتے روتے جواب دیا, اللہ کے بندے کاش کہ تو تحقیق کرتا, بازار میں میرا بھائی مجھے مل گیا, بھائی بہن ایک طرف کھڑے ہو کر کے میٹھی میٹھی کچھ باتیں کر رہے تھے, اس کا کوئی دوست دیکھ گیا, اس کم وقت نے وہاں سے واٹس ایپ پر فوٹو بھیجا ہوگا کہ دیکھ تیری بیوی کس کے ساتھ بات کر رہی ہے, کسی کے ساتھ. وہ پورا فوٹو بھائی کا آیا ہے تو آیا نہیں ہوگا, شک کے اندر وہ طلاق دے رہا ہے کہ تو کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ مارکیٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے. ایسے ویمیلے ایسے شخص کی طلاق دے لے اور اسلام مذہب بدنام ہوئے کہ اسلام میں تین طلاق غلط ہے. ارے تو غلط ہے جو تو ویم اور شخص کے ذریعے اپنے مذہب کو بدنام کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیو, آج تک ہم نے اسلام کو سمجھا ہے, بیویوں کو بیچارے کو ڈرا ڈرا کے دبا دبا کے رکھے,
نکال دوں گا طلاق دے دوں گا, تیری ماں کے گھر بھیج دوں گا, دبا دبا کے رکھتے. ارے تو یہی سوچتا کہ جس اللہ نے تجھے مکان دیا وہ اللہ چاہے تو تجھے بھی فقیر بنا دے, کیا یہ نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے دولت والا بنایا وہ اللہ تجھے فقیر بنایا؟ کائی پہ اتراتا ہے اتنا, اور عورت تو کائی کو دباتا ہے کہ نکال لوں گا بھگا دوں گا, کائی پہ اتراتا ہے. قرآن کی آیت تیرے سامنے نہیں,
دینے والے
بھی اللہ, لینے والے بھی اللہ. دو پیسے آ گئے اس پہ دادا بھی یہی کرتا, اور عورت کو کہتا ہے نکال لوں گا گھر سے اور بھگا دوں گا, اتنی دادا کے لیے تو کرتا ہے. یاد رکھ, آج اگر تو ایک بے قصور کمزور عورت پر ظلم کرے گا اللہ کی پکڑ سے تو بچ نہیں سکے گا, خدا کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکے گا, یاد رکھ لینا. مسلمان بھائیو, آج تک ہم نے ہمارے مذہب کو نہیں سمجھا, اسی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اگر مسلمان اسلام پر عمل کرتے تو دنیا میں کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے پرسنل لا کو توڑنے کی کوشش کر سکے. آج مسلمان عمل نہیں کرتے, شریعت کو سمجھتے نہیں, شریعت کو سیکھتے نہیں, یہ ساری تکلیفیں تو اس کی وجہ سے آ کر کے کھڑی ہوئی. کون مسلمان ہے؟ کیا کوئی قانون آپ کو روکتا ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد بہن کو میراث میں حصہ دو؟ ہے کوئی قانون روکتا تم کو؟ ارے بتاؤ, کوئی قانون ہے کیا؟ کوئی لا ایسا ہے جو تم کو منع کرتا ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد بہن کو حصہ مت دو؟ ہے کوئی ایسا قانون؟ اور مسلمان دیتا ہے, ابا مرے کہ سارا بھائی لوگ لے کر کے بیٹھ رہے, کہ کوئی بہت دیندار نیک نمازی ہوگا تو بہن کے پاس جائے, بہن معاف کر دے نہیں میرا حصہ, بہن تیرا لکھ دے نہیں میرا حصہ,
کہاں گئی تیری دینداری، کہاں گئی تیری نماز، کہاں گیا تیرا تقوا؟ یہاں تیری دینداری کا امتحان ہوگا کہ باپ کے مرنے کے بعد تو نے بہن کو حصہ دیا کہ نہیں دیا. تو کتنا پکا مسلمان ہے، کتنا پکا دیندار ہے، وہاں امتحان ہوگا. اپنی بہنوں کو تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے کہ سب لے کر کے بیٹھ جاتا ہے؟ ہاں تو معاف کروانے دوڑتے، بلوانے دوڑتے اور پھر گواہ لائیں گے اپنے کو تو ہماری بہنوں نے بول کے دیا تھا، بہنوں نے کہا ارے لکھ کے بھی دیا ہے، مفتیوں کو سبق پڑھانے آتے ہیں لکھ کے بھی دیا ہے. میرے بھائیوں، اس طرح بولنے سے اور اس طرح گول گول لکھ دینے سے کوئی بہن کا حق معاف نہیں ہو جاتا. سن لو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ اس طرح بلوانے سے، خالی خالی معاف کرانے سے، گول گول لکھوا دینے سے بہن کا حق ختم نہیں ہو جاتا. اللہ کے یہاں دینا باقی ہے، باقی ہے، باقی ہے. نہیں دو گے اللہ کے یہاں گنہگار ہوں گے. اب بتاؤ اس میں کون سی زبردستی قانون نے؟ لیکن مسلمان عمل نہیں کرتا اور پھر کہتا ہمارے پرسنل لا کو سرکار توڑنے جا رہی ہے. ارے تو ہزار مرتبہ توڑ رہا ہے. ارے مسلمان، تو نے تیرے پرسنل لا کو، تیرے قانون کو، تیرے نبی کی شریعت کو، تیرے اللہ کے قانون کو پہلے تو نے توڑا، پہلے تو نے توڑا، پھر اب دوسروں سے تو فریاد کرتا ہے کہ وہ لوگ توڑ رہے ہیں. ہم پہلے مجرم اور گنہگار ہیں، پہلے قصوروار ہم لوگ ہیں. اگر ہم شریعت پر عمل کرتے تو کوئی کی مجال نہیں تھی کہ ہماری شریعت پر انگلی اٹھا لیں. میرے بھائیوں، ہمارا مذہب جو ہے نا، آج ہم نے اس کو مسجد کی چار دیواری میں پھینک کر دیا بیچارے کو. اسلام مظلوم ہے، اسلام مظلوم ہے، مظلوم ہے. مسجد کی چار دیواری میں پھینک کر ڈالا اس کو کہ مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسلمان میں باہر نکل کے جاتا ہے تو ایک نمبر کا جھوٹ، بدماش، فرار، دھوکے باز، ایک نمبر کا بن جاتا ہے. مسجد کی چار دیواری میں اسلام کو بند کر دیا. سن لو، نماز، روزہ، عبادت، زکات، حج، یہ عبادت ہے، بہت اچھی چیز ہے، کرنا فرض ہے، لیکن عبادت والے مذہب پر عمل کرنے کے لیے 500 گرام ایمان بھی چل جاتا ہے. لیکن وہ معاملات ہیں، معاملات، لین دین، طلاق، نکاح، شریعت، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ، وارثہ بیچڑی، اس پر عمل کرنے کے لیے 5 مون ایمان چاہیے. وہاں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، وہاں پتا چلے گا کتنے ایمان والے ہو، وہاں ایمان کا پتا چلے گا. میرے بھائیو، وہاں ثبوت دو اپنے ایمان اور اسلام کا کہ بہنوں کو کھلے دل سے وارثہ میں حصہ دے دے. آج تو لوگ باتیں کر گئے، شادی ہوئی تھی نہیں تو ابا نے سب دے دیا تھا، اتنے تولے سونا نے، اتنے برتن نے، اتنے صوفے، اتنے پلنگ، اتنے کباٹ، اتنا سیٹ، ابا نے سب دے دیا تھا، کچھ باقی نہیں رکھا تھا. ارے میرے باپ نے تو بیٹی کو ہدیہ دیا تھا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد تم نے وارثے میں حصہ کہاں دیا؟ وہ بول ابھی، وہ تو باپ نے بیٹی کو ہدیہ دیا تھا، تم نے اپنی بہن کو وارثے میں کیا دیا؟ ہمارے پرسنل لا کو، ہمارے قانون کو پہلے ہم مسلمانوں نے توڑا ہے. اگر مسلمان اسلامی پرسنل لا پر عمل کرے دنیا میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ ہمارے پرسنل لا کے اوپر ناپاک نظر اٹھا سکے، کسی کی مجال نہیں. اللہ ہمارے جرم کو معاف فرمائے. بھائیو، میں تو بار بار لوگوں کو آج کل ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، وننتی کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو شریعت اسلام 90% معلوم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. 90% ہم کو اسلام معلوم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اور کیسے سیکھو گے؟ کہا اپنی اپنی بستیوں کے اندر فضائل کی بھی تعلیم کرو، مسائل کی بھی تعلیم کرو. علماء کو، مفتیوں کو کہو کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں، آپ کو طلاق کے مسئلے بتاوے، نکاح کے مسئلے بتاوے، وارثہ بیچنی کے مسئلے بتاوے، اور آپ کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا وہ سکھاوے، عورتوں میں جا کر شوہر کے ساتھ کیسے رہنا وہ سکھاوے، جو اسلامی لا ہے، اسلامی قانون ہے، مسئلے مسائل ہیں وہ سکھاوے۔ مسجدوں کے اندر قرآن کی تفسیر کی مجلس ہوگی اور اس کے ذریعے سے قرآن کے قانون سامنے آئیں گے، تب جا کر کے کچھ سیکھنے کو ملے گا، ورنہ جاہل کے جاہل زندگی گزارو گے اور اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھتے ہی نہیں، مسئلے سیکھتے ہی نہیں، اپنی مرضی کے مطابق من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ بہت ضروری ہے ہر مسلمان دین سیکھے۔ دیکھو ہم نے اپنے اسلام کی ایک نشانی لگا رکھی، کیا؟ گوشت کھاوے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ گوشت کھاوے وہ مسلمان، یہ اسلام کی نشانی لگا ہے۔ میں آپ کو سوال کروں، ایک بکرے کے اندر سات چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کھانا نہیں چاہیے؟ ایک بکرے میں، بکری میں، بڑے میں، چھوٹے میں، جانور میں، سات چیزیں نہیں کھا سکتے۔ بولو، پیدا ہوئے تب سے گوشت کھا رہے ہیں، کسی مسلمان کو معلوم کہ وہ سات چیزیں کون سی جو ہم نہیں کھا سکتے؟ ارے تو گوشت جس کو تم نے زبردستی اسلام کی نشانی بنا رکھا، حالانکہ مسلمان بننے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی زندگی میں ایک موٹی بھی نہیں کھاوے تو بھی وہ مسلمان بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا گوشت کھانا اسلام کی نشانی، لیکن اس میں بھی سات چیزیں کون سی ہم نہیں کھا سکتے وہ مسلمان کو معلوم نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ بھائیو، دین سیکھنے کے حلقے بنانے پڑیں گے۔ ہر ہفتے بستی میں ایک دو دن کمپلسری کرو، اور مفتیوں کو، عالموں کو کہو کہ آپ کو قرآن میں سے مسئلے بتاوے، حدیث سناوے، قانون سکھاوے، حلال حرام سکھاوے۔ یہ بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری۔ بلکہ جو فرض عین ہے، وہ فرض عین میں کیا آتا ہے کہ ہم جس لائن کا کام کرتے ہیں، جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے، اس کے مسئلے مسائل سیکھنا فرض عین ہے، ہر مسلمان پر کمپلسری ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسئلے مسائل سیکھے۔ ایگزامپل، میں گاڑی بھاڑے چلاتا ہوں، ٹیکسی بھاڑے کرتا ہوں، تو کرائے کے لیز، اس کو لیزنگ کہتے ہیں اردو میں، گجراتی میں کرایہ بھاڑا کہتے ہیں، عربی میں اجارہ کہتے ہیں۔ اب اجارے کے مسئلے کے چیپٹر کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن کون مسلمان پوچھنے آتا ہے کہ بھاڑے کے مسئلے کیا ہے؟ وہ جو آئے گا، لاؤ ملے مجھے، پکڑی بھی کھا جاؤں اور جو ہے ڈپوزٹ بھی کھا جاؤں، یہ بھی کھا جاؤں، وہ بھی کھا جاؤں۔ اور بھاڑے کے مسئلے مسائل سیکھنے آتا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ جو کام تم کرو اس کام کی لائن کے مسئلے مسائل سیکھنا، یہ فرض عین ہے، ہر ایک کے لیے کمپلسری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کام کرو۔ آج ہم کوئی نیا بزنس شروع کر دیں، اس کے ایکسپرٹ کون، اس کے ماہر کون، اس کے انوبھوی کون، اس کے پاس تو سیکھنے جائیں گے، انوبھو لینے جائیں گے، لیکن کبھی مسئلے پوچھنے جاتے کہ اس لائن کے مسئلے کسی مفتی صاحب کو پوچھو کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام، صحیح ہے کہ غلط، پوچھنے جاؤ۔ کتنوں کو توفیق ہوئی۔ آپ کل رات کو دو چار آدمی میرے پاس آئے تھے، مفتی صاحب فلانا آدمی 7 کروڑ لے کے بھاگ گیا، کسی نے کہا 3 کروڑ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا کیسے بھاگ گیا، گھر میں سے چیزوری میں سے نکال کے لے کے بھاگ گیا؟ کہا نہیں، ایسے تھوڑے لے کے بھاگ گیا، اس نے ایک اسکیم رکھی، مجھے جو آدمی 1 لاکھ روپے دے گا ہر مہینے 3500 روپے نفع دوں گا۔ اب مزہ آ گیا، ہر ایک کہتا ہے کون نوکری کرے، کون دھندا کرے، کون محنت کرے، کون کھیتی کرے، کون مزدوری کرے، 1,00,000 روپے پکڑاؤ، 10 لاکھ والا 10 دے رہا ہے، 15 لاکھ والا 15 دے رہا ہے، 20 لاکھ والا 20 دے رہا ہے، کہ مہینے کے 1,00,000 سے 3,500 کا نفع، نفع بولا تھا وہ تو، نفع بول کے گیا۔ ماشاء اللہ 1 فٹ لمبی داڑھی تھی اس کی، نیچے جھاڑو دیوی اتنا لمبا کرتا پہن کے آیا تھا، اور ہر مہینے 3,500 روپے نفع 1,00,000 روپے کے اوپر۔ تو کہا کسی نے 10 لاکھ دیے، کسی نے 12 دیے، 15 دیے، اور بہت پابندی سے ایک دم ایکٹیو ہر مہینے 1,00,000 پر 3,500 کے حساب سے نفع دے دے رہے۔ سات آٹھ لاکھ کی کیپیٹل جمع ہوئی فرار. میں نے کہا کاش کے پوچھے میں آتے کسی مفتی کو کہ کوئی تم کو ایسا کہے کہ لاکھ پر فکس 3500 روپے نفع دوں گا تو یہ جائز ہے کہ نہ جائز؟
حلال ہے کہ حرام؟ یہ نفع ہے کہ بیاج ہے؟ یہ بینیفٹ ہے کہ انٹرسٹ ہے؟ وہ کوئی مفتی تم کو بدل آتا؟ یہ تو کسی نے کہہ دیا نفع تو مان لیا نفع. کیسے دھوکے میں پڑے؟ تم اپنے ہاتھ سے دھوکے میں پڑے. اور ایسے ستاروں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں تھی. ایک آدمی کہنے لگا کہ ابھی اپنے علاقے میں ایک جگہ کے اوپر 1,000,000,000 روپے کسی کے گئے کائی میں گئے تو کہا کہ کسی نے ایڈورٹائز چلائی کہ ایک چشمہ نکلا. بھائی کیسا چشمہ؟ تو کہا وہ پہنتے تھے تو زمین میں خزانہ کہاں ہے وہاں وہ دکھتا تھا. ایسے چشمے کہا اس کی قیمت کی تھی. تو قیمت کے بارے میں دو مدد ہو گئے. ایک کہتے کہ 1,000,000,000 دوسرا کہتا 1,000,000,000. تو کہا لوگ خوش ہو گئے کہ واہ واہ یہ تو زمین میں خزانہ کہاں ہے ایسے چشمے ملتے ہیں فلانی کمپنی کے اندر. اور ساتھ میں کیا کہا کسی کے گھر میں کسی کی تجوری کے اندر پیسے وہ بھی باہر سے دکھتے ہیں کتنے روپے کتنا سونا کتنی چاندی کتنے شہر وہ بھی باہر کھڑے کھڑے دکھے ایسے چشمے. نے زمین میں خزانہ کہاں ڈالتا ہے وہ بھی دکھے. تو کہا اب کیا ہوا؟ تو کہا سب لوگ تیار ہو گئے کہ 500,000,000,000 قیمت ہو رہے تھے تو ابھی تو اتنے نکال بھائی اتنی نکالو میں اتنی زمین بیچوں تو اتنی بیچ اور اپنے 500,000,000 بھی جمع کرے پہلے 50,000,000 ڈپازٹ دینی ہے وہ دے کر کے پہلی فرصت میں چشمہ بک کراؤ اور بک کروائے. میں نے کہا اللہ کے بندو کیا تم نے کسی کو نہیں پوچھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی دولت اگر نظر بھی آ جاتی تو کیا لوٹنے جاتے چوری کرنے جاتے کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالنے جاتے کسی کی زمین میں خزانہ نظر آتا تو کیا وہاں تم چوری کرنے جاتے؟ کسی کو پوچھا بھی کہ دنیا میں ایسا پوسیبل ہے؟ پیسے جمع کرتا پیسے لے کے ستارا بھاگ گیا کہ پہلے ستارے تم تھے وہ تو دوسرے نمبر پر تھا. آج کوئی پوچھتا نہیں مسئلے جہاں دنیا کا 1% کا نفع آیا. مولوی لوگ تھوڑے دین جانتے دنیا تھوڑی جانتے. ابھی ایک مسئلہ آیا تو میں نے اس کا ایک سولوشن بتایا تو بعد میں مجھے دوسرے اچھے لوگ بھی تھے اس میں تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نے ان کو یہ صلاح دی تھی تو آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلنے لگے ہیں کہ مفتی صاحب کا تو ہے نا کتابیں سب معلوم ہیں لیکن دنیا معلوم نہیں ہے اسی لیے انہوں نے اپنے کو یہ صلاح دی لیکن اپنے کو وہ سمجھ میں نہیں آتی اپنے اپنی رشتے سب کر ڈالے تو چلے گئے نہیں چلے لوگ ہم کو بھی سکھانے آتے ہیں ماشاء اللہ خود تو ان کو الحمد بھی صحیح پڑھنا آتی نہیں میننگ کی بات تو دور رہی ٹرانسلیشن کی بات تو دور رہی لیکن ہم کو بھی دین اور مسئلے اور دنیا سکھانے آتے ہیں. میرے بھائیوں آج ہم دین نہیں جانتے. دین سیکھنا بہت ضروری. اتنی تو نیت کر کے اٹھو کہ اپنی جو ضرورت ہے اپنا جو کاروبار ہے اپنا جو بزنس ہے اس لائن کا دین تو انشاءاللہ پہلی فرصت میں سیکھ لیں گے. ارے کھیتی باڑی کے بھی مسئلے میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی کتابیں آپ مرلیزا لو قدوری لو کنز لو شریلکایا لو ہدایا لو یہ سب ہمارے مسئلے مسائل کی کتاب ہے. اس سب کتابوں میں ایک چیپٹر ملے گا کتاب المزارات کتاب المساقات کھیتی باڑی کے مسئلے سینچائی کے مسئلے بھی لکھے ہوئے کھیتی باڑی کے مسئلے بھی لکھے ہوئے سارے مسئلے. کون پوچھنے آتا ہے کھیتی باڑی کے مسئلے کیا کیسے دیا ارد بک پر دے دیا. بہت دنوں تک تو میں سمجھتا نہیں تھا کہ ارد بک کا مطلب کیا. میں سمجھا کوئی ہلدی ولدی ڈالتے ہو گئے. بہت دنوں بعد سمجھ میں آیا کہ جو پکے گا اس میں آدھا اس کا آدھا اس کا اس طریقے سے دے تو اس کو کہتے ارد بک کے اوپر دے دیا. میں نے کہا اللہ کے بدلے کسی کو پوچھنے آتے کسی عالم کو کہ بھائی وہ بتلا تھا کہ بھائی بیج کون دے گا خاطر کون دے گا پانی کون دے گا زمین کس کی ہے یہ ساری کنڈیشن رکھی کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے جو ہے سارا مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن کون پوچھنے آتا کس کو پوچھنا دے ان چیزوں کو. آج جنرلی زمینوں کی جو لیوڑ دیوڑ ہو رہی ہے جنرلی زمینوں کی لیوڑ دیوڑ اس میں بہت بڑی تعداد ایسی کہ جو شرط ناجائز اور غلط ہے آتے کہ یوں بات ہوئی. وہ کہتا ہے نہیں ایسے نہیں یوں بات ہوئی. وہ کہتا ہے یوں بات ہوئی. میں نے کہا کچھ لکھان ہے کچھ لکھان پڑھائی کی تھی تم نے باقی داری کی आपस में मिल के बिजनेस चालू किया, कुछ मखान किया था। कहने हम पक्के दोस्त थे, एक दूसरे की जबान पर पक्का भरोसा। मैंने कहा तुमको तुम्हारी जबान पर भरोसा, अल्लाह की बात पर भरोसा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब कोई व्यवहार करो लिखो पहले उसको, लिखान करो। अब लिखान किया नहीं। पूरे कुरान में आपको बताऊं सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी आयत कुरान के अंदर मालूम है कौन सी है? जिस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने लेवड़ देवड़ में निखान के मसले बयान किए, जिसको आयत मुदायमा कहते हैं, करस की आयत कहते हैं, ये आयत कुरान में सबसे लंबी आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इज़ा इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबू। बहुत लंबी आयत है, सबसे लंबी आयत कुरान की। इतना इजी फिर भी हम अमल कहां करते हैं कि सबसे लंबी आयत कुरान में अल्लाह ने कौन सी उतारी? उसमें कबर आखिरत की बात नहीं बतलाई, उसमें लेवड़ देवड़ पर लिखान के मसले अल्लाह ने बयान फरमाए। लेकिन मुसलमान अमल करते नहीं, फिर कंपनी बनाई, भागीदारी की, झगड़े हुए, लड़ाई हुए, मारा मारी हुई, आप कोई मसला बताओ, ये कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है, कोई रास्ता ही नहीं निकलता है, कैसे निकलेगा? पहले शरीयत पर अमल तो किया नहीं, तुमने लिखान तो किया नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, हमारी पर्सनल लॉ की लड़ाई सरकार के साथ दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर मुसलमानों के साथ है। मैंने साफ कहा आपको, अगर हम गवर्नमेंट का हाथ पकड़ेंगे कि तुम हमारे पर्सनल लॉ को तोड़ नहीं सकते, तो मुसलमान का गला पकड़ के कहेंगे हे मुसलमानों, अल्लाह की शरीयत को मत तोड़ो, नबी की शरीयत को मत तोड़ो, नबी की शरीयत को मत छोड़ो, और नबी की शरीयत पर तुम अमल करने वाले बनो। पहले हम मुसलमानों का गला पकड़ेंगे और गवर्नमेंट को 3 मरतबा कहेंगे तो तुमको 30 मरतबा कहेंगे कि शरीयत पर अमल करो। आज हम लोग शरीयत पर अमल नहीं करते, ये सारा उसका कसूर है, उसका कसूर है। और याद रख लो, सरकार से कोई एकाध मसला अगर हमने मंजूर भी करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन मुसलमान जिंदगी में अमल नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? क्या फायदा उसका? कोई सरकार, कोई कोर्ट, कोई अदालत हमारी कोई बात मान ले, लेकिन मुसलमान अमल नहीं करते तो फिर उसका क्या मतलब और क्या फायदा? उससे बड़ी अदालत में पास हो चुका इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत। किसकी अदालत बोलो? अल्लाह की अदालत, खुदा की अदालत में वो कानून पास हुआ, उसको मुसलमान अमल नहीं करते, फिर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पास करे और हम अमल करें। सुप्रीम कोर्ट पास भी कर दे, देश की बंधारण और देश की लोकसभा पार्लियामेंट पास भी कर ले, लेकिन मुसलमान अमल न करे उसका कोई मतलब नहीं। और याद रखो, हम किसी अदालत पर, किसी पार्लियामेंट पर नजर नहीं रखते, वो इंसानों की बनी हुई है। आज ये इंसान है वो पास करे, कोई कोई दूसरा आया तोड़ देवे, हम तो खुदा की अटल अदालत, खुदा का अटल कानून, जिसको दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता, हम उसके फैसले को सर आंखों पर चढ़ाते हैं। अल्लाह हम मुसलमानों को सही समझ नसीब करता है। भाई नियत करके उठो के 3 तलाक तो देंगे भी और देने भी नहीं देंगे, कहो इंशाल्लाह, देने भी नहीं, देने भी नहीं देंगे किसी को। हमारे इलाके में मगरिब की नमाज पढ़ के निकला तो हमारे बिल्डिंग जी का भीड़ घुमा बोर होने लगा। किसी ने मुझे कहा मुफ्ती साहब पीछे के रास्ते से तुम घर चले जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहा वो बीवी से लड़ रहा था और लड़ने लड़ने में वो तलाक देने पर उतर आया, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि वो यूं कह रहा है मुफ्ती साहब को बुलाओ, उनकी हाजिरी में तलाक दूंगा। तो आप घर चले जाओ तो तलाक बच जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम कहे तो गाँव छोड़ के चला जाओ, अगर दोनों सुलह में ऑफिस से रह लो तो गाँव छोड़ कर तैयार हो। ये हाल है मुसलमान लोगों का। भाइयों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो एक तलाक बहुत काफी है। एक जनरली क्या होता है, जब तलाक हो जाती है ना तो फिर उस वक्त याद आता है तारे जमीन पे गिरते हैं, तारे जमीन पे गिरते हैं।
ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا, بہت رڑتا کرتا تھا, سب کچھ تو کرو بچے بہت چھوٹے ہیں, خود تو کرو بچے بہت چھوٹے ہیں. میں نے کہا پہلے آنا چاہیے تھا مفتی صاحب کے پاس, اب اتنا قدر رہا ہے, پہلے آ کے سمپل سلا لیتا, تیرا پرابلم کچھ تو کرو. ٹھیک, بہت دیر بیٹھا سمجھایا جاتا ہی, دھیرے سے مجھے پوچھتا ہے آپ کے بچوں کو ذرا بلاؤ نا. اس وقت میرے بچے نہیں تھے, نئے نئے بکرے لکھنے کا کام شروع کیا تھا, نئی نئی شادی ہوئی تھی. میں نے کہا میرے بچے نہیں ہیں ابھی, میں نے کہا تم نے کیوں پوچھا بچے کے لیے, میں سمجھ گیا تھا اس کی چال ہی, وہ میرے بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے دینا چاہتا تھا کہ مفتی صاحب کچھ پیسے لے رہے ان کے بچوں کو میں ہدیہ دوں, یا اس کے اندر کچھ میرا کام بن جائے. جب میں نے کہا کہ میرے تو بچے نہیں ہیں, تو دھیرے سے مجھے کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں. اور یہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں جب میں نے فتوے لکھنے ابھی شروع کیے تھے, تو اس وقت اس نے 500 روپئے نکالے, تو 500 بھی بہت تھے, اب تو غازی صاحب کی بھی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی تھی, تو 500 کی نوٹ نکالی. میں نے کہا بھائی آج کے بعد کبھی یہ دروازہ چڑھنا مت, ہم شریعت کو بیچنے والے نہیں ہیں, شریعت پر لگانے والے لوگ ہیں, ہم دین پہ لگاتے ہیں, دین کو بیچنے والے لوگ ہم نہیں ہیں. تو آج مسلمانوں کی یہ حال ہے کہ ان کو شریعت کے مسائل معلوم نہیں, ایک طلاق سے بھی ضرورت پوری ہو سکتی. اور کتنا اچھا کہ پہلے چار طلاق جو میں نے آپ کو بتلائے وہ کرو, مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی عالم دین کی صلاح اور مشورے سے ایک طلاق دے. اب عورت عزت میں بیٹھے گی, دونوں الگ ہو گئے, الگ ہو گئے تو اب چاند تارے سب زمین پر دکھیں گے, عورت کو بھی سرما پچھتاوا ہوگا, شوہر کو بھی پچھتاوا ہوگا, بچے بھی یاد آئیں گے اور گزری ہوئی راتوں کی میٹھی یادیں بھی تازہ ہوں گی. تب وہ دونوں پچھتائیں گے اور دل دل کے اندر پریشان پریشان, اب کسی عالم کے پاس جاوے کہ کوئی رستہ ہو تو کرو نا, کوئی رستہ ہو تو کرو نا. بہت ایزی راستہ, جب تک وہ عدت میں بیٹھی ہے بہت ایزی راستہ, نہیں عدت ختم ہو گئی ہے تو بھی بہت ایزی راستہ, الطلاق مرتان, ایک دو ضرورت پڑی تو دو بات ختم. لیکن اگر کوئی ظالم کوئی گنہگار اللہ کا حکم توڑ کر کے تین طلاق دے دے اور تیسری بھی طلاق دے ڈالے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. میں نے کہا نا آپ کو گولی کی نشا, کوئی بھول سے گولی چلائے گا تو ابھی چلے ہی, کوئی آدمی غصے میں غلطی میں بھول میں بھی تین طلاق دے گا, تین طلاق تو پڑ جائے گا. اور یہ قرآن کا حکم, اللہ کا حکم, شریعت کا حکم, جو آدمی اس کو نہ مانے, اس کا انکار کرے, اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے, اس کو اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی تینوں بہنوں کو بھی کہیں گے کہ جو شوہر اللہ کا حکم کا لحاظ بھی کرتا تھا, بعض لوگ ہم کو سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسا کہ شوہر نے تین طلاق دی میں حلالہ بیوی کروا لے, ایسا کیسا تھا, بعض لوگ ہم کو سوال کرتا. ابھی ایفیڈیوٹ میں سرکار نے لکھا ہے حلالہ کی بات بھی لکھی ہے, تو حلالہ کیسا بیوی کو کروانے کا, تو میں نے کہا حلالہ اسی لیے کروانے کا کہ اللہ کے قانون میں ایک طلاق کے ذریعے سے بھی کام چل سکتا تھا, لیکن تیرے شوہر نے اللہ کا قانون نہیں مانا, اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی اور تیرا ادب نہیں کیا, تیرا اعتراف نہیں کیا, تم نے اپنی زندگی اس کو حوالے کی تھی لیکن اس نے تیرا بھی لحاظ نہیں کیا اور تجھے دھڑا کر تین طلاق دے دی. ایسے بدماش شوہر کے پاس اب کبھی تجھے زندگی میں نہیں جانا چاہیے, اب بھی نہیں جانا چاہیے کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا ایسے شوہر کے پاس میں نہیں جاؤں گی, اللہ انشاءاللہ دوسرا شوہر تجھے دے دیں گے, دوسری جگہ اچھا نکاح ہو جائے گا, دوسرا اللہ راستہ کر دیں گے, کوئی کمی نہیں دین کے اندر. لیکن اب تجھے ہی شوق ہے کہ ایسے گنہگار بدماش شوہر کے پاس تجھے جانا ہے, اسی لیے تجھے حلالہ کروانا, کہ جس شوہر نے اللہ کا قانون نہیں مانا اور تجھے دھڑا دھڑ تین طلاق غلط طریقے سے دے دی, اس شوہر کے پاس تو کبھی بھول سے بھی تجھے نہیں جانا چاہیے, اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اب تجھے شوق ہے اس کے پاس جا دے گا,
اس لیے حیا نہ کرنا کہ غلط آدمی کے پاس جانا ہے اس لیے تجھے ریفائنمنٹ ہونا پڑے گا اور حلالہ کروا کے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ میرے دینی بھائیوں، تین طلاق دینا عورت کو گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن کوئی دے گا تو بڑھ جائے گی اور ایک طلاق سے بھی کام چل سکتا ہے۔ شریعت اتنی صاف ستھری ہے لیکن مسلمان بے قابو ہو کر کے اس کے اوپر عمل کرتا نہیں ہے۔ قصوروار مسلمان ہے، الحمدللہ مذہب اسلام میں کوئی قصور اور کبھی نہیں۔ اور یہی طلاق کی برکت میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں حد کے قصے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی عورت نے پیٹرول ڈالا، کیروسین ڈالا، جل گئی، سلگ گئی، کچھ پڑی، مر گئی، ٹرینٹ کے نیچے سو گئی، مر گئی۔ 1% بھی اس کے قصے نہیں ہوتے، آدھا ٹکا ہوتے۔ یہ طلاق کی برکت ہے۔ جہاں طلاق نہیں ہے، چھوٹا چھیڑا نہیں ہے اور بیچاری عورت مظلوم ہے اور چھوٹنے کا کوئی رستہ نہیں، وہ کیا کرے گی؟ کسی ٹرینٹ کے نیچے جا کے سو جائے گی، کسی بلڈنگ پر سے کود جائے گی، جھیل پی جائے گی، کیروسین ڈال کے جل جائے گی، وہی رستہ اپنائے گی۔ ہمارے یہاں خلا کرنا کتنی بڑی نعمت، تو خود عورت الگ ہونا چاہے تو خلا کر لے، شوہر طلاق دے کے الگ کر لے۔ مبارات اتنی ساری فیسلٹیاں اسی کی برکت ہے کہ ہمارے یہاں لگن جیون میں، شادی والی زندگی میں آزاد کے قصے 0.5% بھی نہیں ہوتے، یہ اس کی برکت ہے۔ اور یہ بات بھی میرے دیدی بھائیوں سمجھ لو کہ اگر ہم لوگ ہمارے فیصلوں کو، ہمارے جھگڑوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں حل کروائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں بڑی سہولت اور آسانی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو خود کو پرسنل لاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرسنل لاء کا مطلب ہی یہی ہے، شریعت کے قانون، کوئی نئی چیز نہیں۔ پرسنل لاء کا مطلب ہے شریعت کے قانون، شادی، نکاح، طلاق، زہار، خلا، میراث، وصیت، مبارات، شفا، ولایت، ان سب کے بارے میں جو شریعت کا قانون ہے اسی کا نام پرسنل لاء ہے۔ اور میں صحیح بات کرتا ہوں، اگر آپ اپنا انسلٹ معاف کر دو، یہ فیملی لائن کی یہ سب چیزیں میں نے گنوائی ہیں، اس میں سے کونی چیزیں بھی آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ ابھی میں گنوا رہا تھا نا آپ کو، نکاح تو تھوڑی بہت سمجھی ہوگی، طلاق تو تھوڑی بہت سمجھی ہوگی، وارثہ تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہوگی، بیچ میں وہ بول گیا زہار، ایلا، شفا، ولایت، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ سب شریعت ہے، شریعت کے قانون ہے۔ مبارات سمجھے یہ چیزوں کو، اسی لیے کہہ رہا ہوں شریعت سمجھو پہلی فرصت میں، پہلی فرصت میں شریعت سمجھو کیا ہے کیا نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ آج ہم لوگ دین کے معاملے میں بہت ادھورے، بہت ادھورے۔ ایک مسلمان وکیل جو اسے کیس لڑنے والا، فیملی میٹر کے لڑنے والا، اس نے مجھے ایک دن بیٹھ کے پوچھا، مفتی صاحب لا میں ایک مسئلہ آتا ہے مبارات، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے سمجھا، میں سمجھا نہیں ہوں آج تک کہ مبارات کیا چیز ہوتی ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے مبارات کے لا سمجھائے کہ مبارات کے کیا کیا قانون ہوا جاتے ہیں، زہار کیا چیز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ محبت میں بیوی کو بول رہا ہے تو تو میری ماں جیسی تھی، پہلے ایسے مسئلے میرے پاس بہت آتے، تو تو میری ماں جیسی میرے لیے۔ ارے بولتے کچھ سوچا بھی اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے قانون اللہ نے قرآن میں بیان کیا، قرآن میں والذین یظاہرون من نسائہم، پوری پوری آیتیں اس کے اوپر۔ بعض لوگ قسم کھا لیتے، 4 مہینے تک تیرے ساتھ ہی سوؤں گا قسم خدا کی، یہ بولنا کوئی آسان ہے؟ اس کو شریعت میں ایلا کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن میں آیتیں ہیں، قرآن میں للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، کچھ نہیں جاتے ہیں شریعت تو، خالی مسلمان ہونے کا ہم لوگوں کا دعویٰ ہے۔ یہ ایلا کا قانون ہے شریعت میں۔ ایسے کتنے مسائل ہیں پرسنل لاء کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن ایک آواز ہے پرسنل لاء، پرسنل لاء۔ میرے دینی بھائیوں، پہلے ہی پرسنل لاء کو ہم اپنی زندگی میں لاویں، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں सरकार को तीन बार कहेंगे तो तुमको 30 बार कहेंगे, सरकार का हाथ पकड़ेंगे तुम्हारा गला पकड़ेंगे और कहेंगे ए मुसलमानों पर्सनल लॉ को सीखो और अमल करो। अगर हम अमल करें तो इंशाल्लाह दुनिया में किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारी शरीयत के ऊपर हमला कर सके। अल्लाह हमारी शरीयत मुतहरा को इस मुल्क में पूरे आलम के अंदर आफियत सलामती के साथ राइज कायम दाइम फरमाए और उसको तमाम हमलों से बचा करके रखे और अल्लाह ताला मुसलमानों को भी सही समझता फरमाए कि हम शरीयत के अल्लाह के कानून को मसाइल को समझ करके उसके ऊपर अमल करने वाले बने। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درشے پر اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ آپ کی اتاری ہوئی پاکیزہ شریعت اسلام کے قانون کے اوپر جو لوگ گندی نیتوں سے حملہ کر رہے ہیں اے اللہ ان تمام کے حملوں کو ناکام فرما دیجیے، باطل کی سازشوں کو ناکام فرما دیجیے، ان کی تمام اسکیموں کو معطل کر دیجیے اور اللہ اس ملک میں اور پورے عالم کے اندر آپ کی بھیجی ہوئی مقدس اور پاکیزہ شریعت کی تا قیامت حفاظت فرمائیے اور اس کا رواج پورے عالم میں اکمل طریقے سے قائم دائم جاری ساری فرمائیے۔ مولا کریم ہم آپ سے عاجزی کر کے دعا کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا ہم اپنے دین کو نہیں سیکھ پائے، ہم ہمارے دین پر عمل نہیں کر پائے، یہ اس کی نحوست ہے۔ مولا ہمیں دین سیکھنے کی، دین پر عمل کی، دین کی دعوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ مکمل دین سیکھنا، مکمل دین سمجھنا، مکمل دین پر عمل کرنا، مکمل دین کی دعوت چلانا اور اقوام عالم کو مکمل دین سمجھانا اس کو ہمارے لیے آسان کرنا، اس کی صلاحیت اور قابلیت اور قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ملک میں عزت اور عافیت کے ساتھ رکھنا، قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو عافیت سے رکھنا۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن سلامتی شانتی قومی بھائی چارے کا ماحول قائم فرماؤ، اتنے فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرماؤ، نماز ذکر تلاوت اچھے اعمال سے آباد فرماؤ، مسجد بنانے والوں کو قبول اللہ اس بستی والوں پر رحم فرما۔ اللہ یہ آپ کے بندے صرف دین کی نسبت پر آئے، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، جب ہونے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، آپ کی رضا کا ذریعہ بناؤ، جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہیرے کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا نکاح اس کے ساتھ کب وہ ہیرا ہو جائے گا، اگر وہ آ کے اچھی عورت ہے گیسا اچھی عورت دینے کی وہ طلاق نہیں دے گی، تو اس کے لیے آدمی کیسا ہو رہا ہے جینا چاہتے ہیں۔
پہلے تو وہی گناہ ہے،
اس سے آخر جملہ پر جو ہے کہ زندہ ہے کیسا ہے کیا ہے،